نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق نمبر 111 آیت نمبر 117 سے 129 سورۃ توبہ لیسن نمبر 111 آیت نمبر 117 ٹو 129 سورۃ التوبہ اور الحمدللہ سورۃ توبہ کا یہ آخری سبق ہے. جہاں خوشی کی بات ہے وہاں دل بھی اداس ہے. جب میں نے آج یہ آخری سبق کا نام بولا اور صبح سے ہی گھر سے ہی جب یہ تیاری کرتی ہوں اور پڑھتی ہوں چیزوں کو تو میرا دل اداس تھا کہ ہائے سورۃ توبہ پوری ہو رہی ہے. کسی نے اس ویکینڈ پہ کمنٹ دیا کہ ہم نے اتنا قرآن پڑھا ہے ماشاء اللہ 10 پارے پڑھ لیے لیکن سورۃ توبہ کے ساتھ جو کیفیت ہوئی ہے وہ پیچھے کیوں نہیں تھی. یعنی ایک کویشچن تھا ان کا کہ اس نے ہمارے دلوں پہ جو اثر ڈالا ہے وہ بڑا امیزنگ ہے. تو میں نے اس کا بس 2 جملوں میں جواب دیا تھا کہ عملی کردار زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ سورۃ توبہ میں عملی باتیں ہیں, عمل کے ساتھ چونکہ اس کا تعلق ہے. صحابہ کا کردار دیکھ کر ہم سب کو پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے کیا ہم بھی کر سکتے ہیں. تو آج کا سبق آخری سبق ہے. چند باتیں ہم آج کے سبق کے بارے میں دیکھیں گے. جو مین تھیم آج ہم پڑھیں گے سبق کا, پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ آج کا سبق ہمیں بتائے گا کہ اس سورت کا نام سورت توبہ کیوں ہے. اور جو مرکزی خیال ہے وہ کیا ہے کہ سچی توبہ کے لیے اللہ کو کس بے قراری کی ضرورت ہوتی ہے. حقیقت یہ کہ ہم گناہ کر کر کے گناہوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں یہ بتائے گا کہ صرف توبہ توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوگی, اس کے لیے کس طریقے سے انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. شروع میں واقعہ ہے, بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے, اور اس کے بعد کچھ مراحل ہیں توبہ کے. جسم کو کھپانا پڑے گا, بھوک پیاس سہنی پڑے گی اس راستے میں, اللہ کے راستوں میں قدم نکالنے پڑیں گے, چھوٹا ہو یا بڑا خرچ کرنا پڑے گا. پھر دوسرا جو بنیادی ٹاپک آج کے سبق میں ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ دین کو وسیع پیمانے پر کیسے پھیلائیں. ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلانر ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خوبصورت قسم کا پلانر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تھوڑے وقت میں دنیا سے جہالت کیسے ختم ہو, اس پہ ہم بات کریں گے. پھر دین اور فقہ کا فرق بھی سمجھ آئے گا اس سبق میں. پھر دین کے کام کا آغاز کس ترتیب سے ہو, یعنی الاقرب من الاقرب, قریبی سے شروع کر کے پھر تھوڑے دور کی طرف چلیں گے. پھر اگلی بات آج کے سبق میں جو آئے گی وہ کیا ہے کہ قرآن سنتے ہوئے مومن اور منافق کے دل کی حالت میں کیا فرق ہوتا ہے. اور آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینیاں, کتنے حریص تھے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اور ان کی ہدایت کی تڑپ تھی, اور سچوں کا ساتھ بندے کو سچا بنا دیتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 117 کو. 117 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار, بے شک اللہ تعالی مہربان ہوا نبی پر, مہاجرین پر اور انصار پر. کون سے مہاجر اور انصار؟ الذین تبعوہ فی ساعت الاسرہ, جنہوں نے مشکل وقت میں بھی نبی کا ساتھ دیا. کب؟ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ ٹیڑھا پن آنے لگا تھا, کیونکہ انسان تھے. لیکن ثم تاب علیہم, پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی, کیونکہ انہ بہم رؤوف الرحیم, یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان اور رحم فرمانے والا. غزوہ تبوک کا کلائمیکس ہے, تبوک کی مہم کی طرف اشارہ ہے. تاریخ میں اس مہم کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے. خشک سالی کا زمانہ تھا, مدینہ میں قحط تھا, اور ان حالات میں اتنی دور جا کر ایک دشمن جو اپنے وقت کی بڑی طاقت تھی اس سے لڑنا، اس کو یہاں ساعت الاسرہ کہا گیا. تنگی کی گھڑی سے یہاں مراد کیا ہے؟ وہ وقت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسیژن لیا کہ ہم رومیوں سے ٹکر لیں گے. اور یہ اتنا مشکل امتحان تھا انصار اور مہاجرین کا کہ کچھ لوگوں کے دل میں ڈاؤٹس آنے لگے. اور آ جاتے ہیں ایسے وقتوں میں ڈاؤٹس، لیکن ان کے ڈاؤٹس چونکہ ان کی زبان پہ نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. جیسے غزوہ احد میں ہم نے پڑھا کہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ قبیلہ جو تھا، ان کے دلوں میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آیا تھا وقتی طور پہ. ان کو لگا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر جا کر مقابلہ نہیں کرنا چاہیے مشرکین مکہ سے، لیکن جو ہی ان کو ذرا سا ہوش دلایا گیا تو وہ بالکل سنبھل گئے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے، یہ بات نوٹ کیجیے، یہ میرے اور آپ سے متعلق ہے. ہر بندے کا سٹریس لیول مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگ ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں، کچھ یونی ٹاسکنگ ہوتے ہیں. کچھ خواتین ہیں جب اپنے گھر میں بس اپنے بچوں میاں کے کام میں ہوتی ہیں، ایوری تھنگ از ایکیوریٹ، کام بھی اچھا، ہر چیز اچھی، وہ اپنے حساب سے کام کرتی رہتی ہیں. ذرا کسی ایک مہمان کے آنے کی خبر ملی تو ان کا مائنڈ جو ہے وہ ٹریپ ہو جاتا ہے، وہ کہتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا، پھر موڈ بھی خراب ہوگا، کرینکی بھی ہوں گی، کچھ بھی ہوگا. دوسری طرف کچھ سسٹرز ایسی بھی ہوتی ہیں، وہ ہر طرح کے حالات میں کام کر لیتی ہیں، چاہے اچھا کرے برا کرے، یعنی وقت ٹال لیتی ہیں. ان کو ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام بھی کرنے پڑے وہ کر لیتی ہیں، اور ایک وقت میں زیادہ کرنے پڑے تو بھی. اسی طرح جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بعض دفعہ تبدیلی کو برداشت نہیں کرتے. جو پہلی صفت بتائی نا سسٹرز کی، وہ تبدیلی کو برداشت نہیں کرتے. اصل مسئلہ چینج ہوتا ہے، مہمانوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، گھر میں بہت کھانا ہوتا ہے ہمارے، صرف وہ چینج آ گئی نا، اس چینج کو ایڈجسٹ کرنے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے. جبکہ جو دوسری قسم کی سسٹرز ہوتی ہیں، یا جو بھی کوئی ہو، ہم سسٹرز ہیں تو ہم سسٹرز کی بات کرتے ہیں، وہ چینج کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبوک کے لیے نکلنا ایک اعصاب شکن فیصلہ تھا. صحابہ کے بھی دو ہی درجے تھے، کچھ نے پوری طرح سرنڈر کر دیا تھا کہ اللہ کے نبی حکمت والے ہیں، آپ کا کوئی فیصلہ جذباتی نہیں ہے، نمبر ایک، ایموشنل ڈیسیژنس آپ نہیں کرتے. دوسری بات ہے کہ آپ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، پریشرائز نہیں ہوتے کہ کوئی آپ کو مجبور کر دے. اور تیسری بات ہے کہ آپ کا اللہ پر اتنا توکل ہے کہ جب آپ اللہ کے نام پہ رومیوں سے ٹکر لینے نکل رہے ہیں نا، تو فتح آپ کی ہوگی. تو جو پہلا گروہ تھا نا، جس نے اللہ کے نبی کے اوپر ٹرسٹ کیا، وہ تو ماشاءاللہ خوشی خوشی جمے رہے، بلکہ وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ چلو موقع ملا. لیکن جو دوسرا گروہ تھا، وقتی طور پر تھوڑا سا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو لہٰذا اللہ نے ان کی بات یہاں کر کے کہہ دی کہ شروع میں تھڑکے تھے، پنجابی میں کہتے ہیں نا تھڑک جانا، لیکن پھر پلٹ آتے ہیں. تو چلیے لکھیے، جب بھی کبھی جہاد کہہ لیجئے، دین کا کام کہہ لیجئے، اس کی کال آتی ہے تو لوگ پانچ گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. اس سوچ سے لکھوں گی اور بولوں گی کہ میں اس میں کہاں آتی ہوں. پانچ گروہ بن جاتے ہیں، جس میں سے تین مومنوں کے ہوتے ہیں اور دو پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں. مومنین کے پہلے گروہ میں سب سے پہلا گروہ ہوتا ہے جو سن کر فوراً تیار، اوکے آئی ایم پریزنٹ، میں کروں گی، پاسیبل ہے، آئی ول ڈو اٹ. مثال اگر کسی سے کہا جائے کہ اچھا اس سنڈے کو ہمیں کہیں جانا ہے درس میں، آپ میں سے کوئی رائڈ دے سکتا ہے، تو جو دے سکتا ہے وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ میں کر لوں گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دے سکتا ہے لیکن سوچ میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مثال دی ہے. تو فرسٹ تھنگ، سن کر پہلے آنے والے، ان کو قرآن نے کیا کہا؟ السابقون الاولون. دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کہیں گے مترددین، تردد میں پڑ جاتے ہیں، ڈبل مائنڈیڈ، کروں کہ نہ کروں. ایسے لوگ جہاد کی یا دین کی بات سن کر، اس کال کو سن کر، سنی انسنی کر دیتے ہیں. لیکن تھوڑا سا وقت گزرتا ہے نا، تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میرا ہی فائدہ ہوتا اگر میں اس تبوک کے سفر میں نکل جاتی. اس میں مثال یاد آئی ہے کسی کی؟ ابو حسمہ شابت، آپ انگلش گروپ والوں نے بہت اچھا اسے پریزنٹیشن دیا. یقین کرے جب فردوس نے تلاوت کی نا، تو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہارٹ ٹریمبلنگ آئی تھی، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اور میں وہاں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اللہ کرے ہمارے گیسٹ اور جو ہال بھرا ہوا ہے ان کو کبھی صرف اس عربی سے اردو سمجھ آ رہی ہوتی تو شاید رو رہے ہوتے. اور میں نے اپنے ساتھیوں میں ایک دو کو روتے ہوئے دیکھا صرف تلاوت کے دوران. میرا بھی دل چاہ رہا تھا رونے کو لیکن لوگوں کا خیال کر کے میں نے ضبط کیا. اس طرح سے لگ رہا تھا کہ دل پہ چوٹ پڑتی ہے. تو انہوں نے بہت اچھی طرح سے ماشاء اللہ سارے انگلش گروپ کے لیے بہت شاباش ہے. ابو خیسمہ شروع میں تردد میں پڑ گئے, جہاد کی کال آئی تو سنی انسنی تاکہ نبی چلے گئے. ذرا سا وقت گزرا قافلہ چلا گیا تو پھر احساس ہوا یہ میں نے کیا کیا, کتنے دن بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا گرم ساگ اور روٹی کھاؤں گا اس چاؤں کے نیچے. سن چکے نا واقعہ, چلے گئے. تو یہ گروپ کون سا ہوتا ہے؟ مترددین کا, جو شروع میں ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں, ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں لیکن بعد میں صحیح فیصلہ کرتے ہیں. ایک تیسرا گروپ ہے جن کو کہتے ہیں مخلفین, جو رہ تو پیچھے جاتے ہیں, گئے نہیں جہاد میں لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے گناہ کا اظہار کیا, کنفیس کیا, سچ بولا, خود کو کچھ سزائیں دی جس کا ذکر اب اگلی ہی آیت میں آنے لگا, اور توبہ کی, اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے, یعنی یہ کنفیس کر لیتے ہیں. باقی دو قسم کے لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں, باتیں بناتے ہیں, نفاق پیدا کرتے ہیں, خود بھی رکتے ہیں دوسروں کو روکتے ہیں, ایسے دو گروہوں کی تو کوئی معافی نہیں ہے. باقی یہ تین گروہوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں پہلے گروہ میں کرے. کسی معاملے میں پہلے میں نہیں ہے نا تو دوسرے میں لے آئے, اور دوسرے پہ نہ رہے ہیں تو پھر تیسرے پہ تو اللہ ضروری کر دے. کیونکہ الندم التوبہ, ندامت توبہ کا نام ہے, شرمندگی ہوگی کسی کام پہ تو یہی بہت بڑی توبہ ہے. تو اللہ کہتے من بعد ما کاد یزیغ قلوب. دیکھیے بعض دفعہ ہمیں بھی نیکی کے بہت سارے کام مشکل لگیں گے. کبھی کبھی ہم اپنے حالات کے مطابق بہت خوشی خوشی نیکی کرنے جاتے ہیں, فارغ تو چلے گئے, صحت مند تو چلے گئے, اچھی بات ہی چلتے ہیں, کوئی دوست ہی جس کے گھر جانا ہے تو سونے پہ سہاگا ہو گیا, دوست کو بھی مل لیں گے, نیکی کی دعوت بھی دے آئیں گے. لیکن یاد رکھیے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, اور یہی وقت ٹیسٹ ہے, یہ جمنے کا وقت ہوتا ہے. جب نیکی کرنا مشکل ہو اور بندہ جما رہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اس بندے کو جما دیتا ہے. ثم تاب علیہم, پھر اللہ ان کی طرف پلٹ آتا ہے اور اللہ ہماری طرف پلٹ آئے. اب انہی لوگوں میں سے ایک گروہ, اگلی آیت میں ہم جس کا پڑھنے لگے نا, یہ مومنوں میں سے تیسرے گروہ کا تذکرہ. آیت نمبر 118, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اور ان تین پر بھی کیا اللہ نے رحمت کی نظر کی, توبہ قبول کی. کون؟ الَّذِينَ خُلِّفُوا, جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا, پوسٹ پون کر دیا تھا. یہ کون تھے؟ نمبر 1 کعب بن مالک, لکھے گا, جوان تھے, خوبصورت تھے, دولت مند تھے, شاعر تھے, بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے. دوسرے ہلال بن امیہ, تیسرے مرارہ بن ربی تھے. ان تینوں کا معاملہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ تینوں سچے مسلم تھے, مخلص تھے, لیکن جب جہاد کی کال آئی تو یہ سب کسی مشکل میں پڑے ہوئے تھے. کیا مشکل تھی ان کی؟ مرارہ بن ربی, ان کی مشکل کیا تھی کہ ان کے باغ کا پھل پکا ہوا تھا, اور اگر اس وقت وہ اپنے پھل کو نہ توڑتے تو پھل کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ منی پرابلم تھا ان کا. جب جہاد کی کال آئی تو ان کے دل میں آیا کیا ہو گیا, بدر میں میں گیا, احد میں میں گیا, ہوتے ہوتے حنین تک میں میں آ گیا, کیا فرق پڑتا اگر میں تبوک میں نہ گیا, اتنی تو نیکیاں کر لیں. اس سوچ سے یہ ریلیکسڈ ہو گئے. دوسرے ساتھی ہلال بن امیہ, ان کا مسئلہ کیا ہوا؟ اتفاق دیکھیے کہ ان کے تمام اہل و عیال ان دنوں ان کے گھر جمع ہوئے ہوئے تھے, فیملی پرابلم. جب خاندان کے مختلف لوگ ان کے گھر پہ تھے تو ان کو ڈیل کرنے میں یا ان کو ٹائم دینے میں انہوں نے اس کال کو اہم نہیں سمجھا. کیا یہ کل کی بات ہے؟ کیا یہ آج ہماری زندگیاں نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مالی معاملات میں رک جاتے ہیں, جاب ہے کیا کریں جی, اور سو آن. اور کتنے لوگ ہیں جو خاندان اور فیملی ایشوز میں, مہمان آئے ہوئے ہیں تو سو بسم اللہ, آپ کے مہمان ہمارے مہمان, हम सबके मेहमानों को ब्रेड में फ्री खाना खिलाने को बड़ी खुशी से तैयार हैं, आप उनको शौक से लाइए। लेकिन बस वो होता क्या है कि हम गिव अप कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे मेहमानों को बाज़ारों में जाना है, उनको शॉपिंग करनी है, उनको यहाँ के पार्क्स देखने हैं, उनको यहाँ की झीलें देखनी है, लेकिन उनको ये छोटी सी महफिल भी दिखा दें, ये भी तो एक उनके लिए फ़न होगा। चले आपके मेहमान हर रोज़ इधर आएंगे, इतनी सिस्टर्स को मिलेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो नियत कीजिए, इनके साथ साथ अपने अमल है। कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आ जाए कि लोगों के आने की वजह से या कुछ ऐसे हालात की वजह से अगर आप पीछे हटने वाले हों, तो हटने की बजाय उनको भी साथ ले आएँ। अब ये तो थे दो साथी, इनकी तो बहुत ज़्यादा बातें हमें नहीं मिलती, लेकिन तीसरे सहाबी थे काब बिन मालिक, इनका वाक्या बड़ी डिटेल से मिलता है। सही बुखारी में इनका वाक्या बड़ी डिटेल से, और ये वाक्या इन्होंने ख़ुद अपने बेटे को सुनाया। अपनी आखिरी ज़िंदगी में ये नाबीना हो गए थे, तो अपने बच्चे का, बेटे का या पोते का हाथ पकड़कर ये जाया करते थे मस्जिद में। तो जब वो इनको साथ लेकर जा रहे होते थे, तो ये उनको फिर अपनी बात सुनाया करते थे। और जो वाक्या इन्होंने सुनाया, कोशिश करूँगी कि बस इन्हीं के अल्फाज में हल्का सा सुनाऊँ। मैं आपको दावत दूँगी कि आपके घर में अगर सही बुखारी है तो आप ख़ुद भी पढ़िए, इतना खूबसूरत है कि दिल नहीं करता छोड़ूँ। कोशिश करती हूँ कि जितना हिस्सा भी आपको सुना सकूँ। वो कहते हैं ना, आप बीती वो ज़्यादा खूबसूरत होती है। जो लोग अपनी बात खुद बता सकते हैं, वो दूसरा कभी नहीं बताता। इसलिए कभी आप भी, मैं आप सबको एक छोटा सा मशवरा दूँ। मिसाल है कि हमारी कोई सिस्टर इधर क्लास में आती थी, आज नहीं है। मिसाल देती हूँ, मेरी अपनी आदत है, मैंने कभी आपसे नहीं पूछा, कभी पूछा फलां क्यों नहीं आया। अगर आपको पता भी हो ना, मिसाल है आपकी दोस्त हैं, आज नहीं आई, आपको पता भी है कि उनके बच्चे घर है क्योंकि आज बैंक हॉलीडे, मिसाल कभी ना बोलें बीच में, खामोश रहें। क्योंकि बस दफ़ा हम दूसरों की तरफ से ये सफाई पेश करके कितने दूसरे लोगों को भी हम उस चीज़ से रुकने की हुज्जत दे देते हैं। अच्छा, बच्चों की छुट्टी हो फिर तो माँ को नहीं आना चाहिए, इस तरह की कहानी है। हालांकि बच्चों को छुट्टी है तो बाप को भी छुट्टी है, तो हमेशा माँ बच्चे तो घर में होते ही हैं, कभी बाप बच्चों को भी घर में रहने दे। खतरा यह है कि बच्चों ने माँ की शिकायतें लगानी है बढ़ के दिल बढ़ के, और घर जाने तक किचन भरा होना, अब्बा और बच्चे बैठ के कुकिंग कर रहे होंगे तो माँ ने तो बेहोश हो जाना है कि हाय ये कुकिंग की आपने, तो थोड़ा सा दिल बड़ा करा करे। बहरहाल काब बिन मालिक की बात सुन लीजिए। कहते हैं काब बिन मालिक के बेटे हज़रत उबैदुल्ला, जो आपके नाबीना हो जाने के बाद आपका हाथ थाम कर आपको ले जाया करते थे, कहते हैं जंगे तबूक के मौके पर मेरे वालिद के रह जाने का वाक्या खुद इनकी ज़ुबानी सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैं इसके सिवा किसी और गजवे में पीछे नहीं रहा। ये आप नोट कीजिए, सिर्फ बदर का जिक्र नहीं मिलता, कहते हैं हर जंग में इससे पहले ये शामिल हो चुके थे। रसूलुल्लाह ने काफ़िले के इरादे से चलने की जब नियत की, लेकिन इस वक्त ये किस सोच से हाजिर ना हो सके, कहते हैं, या अभी से आगे जो वाक़ है ना, ये काब की अपनी ज़ुबान से है, कहते हैं इस वक्त मुझे जो आसानी और कुव्वत थी वो इससे पहले कभी मुयसर ना आई। यानी मेरे पास कोई उजर नहीं था, पैसा भी बहुत था, बल्कि मेरे पास दो दो सवारियाँ थी, एक गाड़ी नहीं दो गाड़ियाँ थी, उस दौर में उठनी होती थी। नबी सल्लम जिस गजबे में जाते तो ये करते कि ऐसे अल्फाज कहते कि लोग साफ मतलब ना समझें, पहले आप नहीं बताया करते थे। लेकिन चूंकि इस वक्त मौसम सख्त गर्म था, सफ़र बहुत दूर का था और दुश्मन बड़ी तादाद में था, बस आपने मुसलमानों के सामने साफ साफ बता दिया कि हम तबूक की तरफ जा रहे हैं और अपनी तैयारी कर लो। कहते हैं कि नबी सल्लम के साथ इस वक्त मुसलमानों की इतनी ज़्यादा तादाद थी के रजिस्टर में उनके नाम भी ना सके। सुन चुके हैं ना, 30,000, तो ये भी दिल में आ गया कि जहाँ 30,000 जा रहे हैं तो अगर एक मैं नहीं जाऊँगा तो क्या होगा। लिहाजा कोई बास पुरस नहीं थी, कहते हैं कि मेरा नाम रिकॉर्ड पे ना भी आता, अल्लाह के नबी को पता ही नहीं चलना था। खुद सोचिए ना, 30,000 लोगों का गिरोह हो तो अल्लाह के नबी को याद तो नहीं आएगा ना कौन था। कहते हैं जो भी चाहता कि मैं रुक जाऊँ वो रुक सकता था, और अल्लाह के नबी पर इसका रुकना छुप सकता था, यानी अल्लाह के नबी को खबर ना होती। हाँ, अगर अल्लाह की वही आ जाए तो ये और बात थी। इस लड़ाई के सफ़र के वक्त फल पके हुए थे, साए भड़े हुए थे, मुसलमान सहाबा और ख़ुद नबी सल्लम तैयारियों में थे। ये तो उनकी थी, अब इनकी हालत सुनिए। कहते मेरी ये हालत थी कि सुबह निकलता कि सामान तैयार कर लूँ, लेकिन इधर उधर शाम हो जाती और मैं खाली हाथ घर लौट आता। यानी कोशिश करता, नियत थी ना, جاتا ہوں لیکن ادھر ادھر کے کاموں میں پڑے رہتے اور جانے کی تیاری نہ کر پاتے۔ خالی ہاتھ گھر لوٹ آتا اور کہتا، کوئی بات نہیں، روپیہ پیسہ ہاتھ تلے ہے، کل خرید لوں گا اور تیاری کر لوں گا، یعنی راستے میں جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ بعد میں خرید لوں گا۔ یہاں تک کہ یوں ہی صبح و شام آج کل کرتے کرتے کچھ کا دن آ گیا اور لشکر اسلام تبوک کی طرف چل پڑا۔ اب ان کو پتہ چل رہا ہے سب کے تیاریاں ہو رہی ہیں، اب جا رہے ہیں۔ کہتے جب لشکر چل بھی پڑا تو میں نے کہا، کوئی بات نہیں، یہ تو اتنا بڑا لشکر ہے نا، آہستہ آہستہ چلیں گے، میں اکیلا ہوں، پتہ بھی ہے کدھر جانا ہے، تو میں بھی ان کے پیچھے پہنچ جاؤں گا۔ دیکھیں نیت پوری ہے کہ میں تیز سوار گھوڑے پہ بیٹھوں گا اور چلا جاؤں گا۔ یوں ہی آج کا کام کل پر ڈالا اور کل کا پرسوں پر، یہاں تک کہ لشکر دور جا پڑا، گرے پڑے لوگ بھی چل دیے۔ میں نے کہا، خیر دور ہو گئے اور کئی دن ہو گئے تو کیا ہوا، میں تیز چل کر جا ملوں گا۔ لیکن افسوس کہ یہ بھی مجھ سے نہ ہو سکا، ارادوں ہی ارادوں میں رہ گیا۔ اب سوچیے ذرا آپ، کیا ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا؟ کتنے ہی موقع ہوتے ہیں کہ ہم صرف ڈھل مل کر کے نیکی کی باتوں کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ فجر ہی کو لے لیجئے، نماز کو دیکھ لیے، فجر کا الارم ہوتا ہے، کہتے نہیں ابھی تو 5 بجے ہیں، سن رائز تو 6:30، ابھی اٹھ گئی تو کیا کروں گی، بس ابھی اٹھتی ہوں، پھر سو گئے اور جب اٹھے تو 6:45 ہو گئے، لٹکتے ہیں نا۔ بعض دفعہ ہم نیکیوں کو پیچھے کر دیتے ہیں صرف اس سوچ سے، کر لوں گی، نیت ان کی اچھی تھی، ارادہ بھی تھا، لیکن صرف ڈھیلا پن تھا۔ اس طرح انسان ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر کہتے اب تو سب چلے ہی گئے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے، اچھا ملتی ہوں نہیں، اچھا چھوڑو میں نہیں جانتی۔ کہتے ہیں اب تو حالت یہ تھی کہ میں بازاروں میں نکلتا تو مجھے سوائے منافقوں اور بیمار لولے لنگڑے اندھے مریضوں اور معذوروں کے علاوہ کوئی نظر نہ آتا۔ یعنی مدینہ کی گلیوں میں تب صرف یا منافق تھے یا بیمار تھے، بیمار بھی وہ کہ جو اب چل ہی نہیں سکتے، ہینڈی کیپڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر مجھے یاد فرمایا کہ کعب بن مالک نے کیا کیا۔ دیکھیے یہاں سے دیکھیے، جو اچھا لیڈر ہوتا ہے نا، چاہے 30,000 کا لشکر ہو جائے، اس کی نظر ہیروں پہ ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کعب بن مالک کو کیا ہو گیا؟ اس پر بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا، یہ اب آپ سب کے غور سے سننے والی بات ہے، آپ نے کبھی اپنے نہ آنے والے ساتھیوں کے لیے یہ کمنٹس نہیں دینے، کہنے لگے اسے تو اچھے کپڑوں اور جسم کی راحت اور آسانی نے روک رکھا ہے، یعنی نیگیٹو فیلنگ دی کہ وہ چھوڑے جی، وہ کہاں آئیں گے، وہ تو بڑے نازک مزاج ہیں۔ یہ سن کر حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، آپ یہ درست نہیں فرما رہے، یا رسول اللہ ہمارا خیال تو کعب کی نسبت بہتر ہی ہے۔ دعا کیجیے ہم سب ایسے ہوں، جو ساتھی نہیں آتے نا، ایک جملہ بھی ان کے بارے میں نیگیٹو نہ بولا کریں، اچھی بات بولے، لیکن اللہ کے نبی خاموش رہے، آپ کچھ نہیں بولے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اب آپ لوٹ رہے ہیں، اب تبوک کا سفر ہوا، یہ تو پیچھے تھے، کہتے ہیں پتہ چلا کہ اب واپس آ رہے ہیں، جب مجھے پتہ چلا کہ اب واپس آ رہے ہیں تو میرا جی بہت گھبرایا اور میں ہیلے بہانے سوچنے لگا کہ یوں یوں بہانہ بنا کر اللہ کے نبی کے غصے سے نکل جاؤں گا، اپنے والوں سے بھی رائے ملا لوں گا۔ یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی مدینہ شریف کے قریب پہنچ گئے ہیں تو میرے دل سے باطل اور جھوٹ بالکل الگ ہو گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ جھوٹے ہیلے مجھے نجات نہیں دلوا سکتے، سچ ہی آخر بول بالا رہتا ہے۔ بس میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ جھوٹ بالکل نہیں بولوں گا، صاف صاف سچ سچ بات کہہ دوں گا، یعنی انہوں نے نیت کی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب خیر سے تشریف لائے اور حسب عادت پہلے مسجد میں آئے، اور اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز ادا کی اور وہیں بیٹھے رہے۔ اسی وقت اس جہاد میں شرکت نہ کرنے والے آنے لگے اور معذرت بہانے ہیلے کرتے رہے۔ یہ لوگ 80 سے کچھ اوپر تھے، یعنی تقریباً 80-80 لوگ تھے جو نفاق کی وجہ سے پیچھے رہے تھے اور اللہ کے نبی سے جھوٹے بہانے کرنے لگے۔ آپ ان کی باتیں سنتے اور اندرونی حالت سپرد خدا کر کے ظاہری باتوں کو قبول فرما کر ان کے لیے استغفار کرتے۔ یہاں بھی ایک لیڈر کے لیے اچھی بات ہے کہ جب کوئی بندہ کہہ دے نا میرا یہ عذر ہے تو مان لیجیے، بس دعا کر دیں کہ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، کھوج نہ نکالیں کہ اچھا ذرا چیک کروں اس کی دوستوں سے کہ یہ واقعی پریشان تھی یا اس کے لیے آنا ممکن نہیں تھا، نہیں، اللہ پہ ڈال دیجیے اور آپ کا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کی بات مانی بلکہ ان کے لیے دعا کر دی، اور یہ بہت ہی اچھا ادب ہے۔ پھر کہتے ہیں میں بھی حاضر ہوا، اب ذرا ان کی بیشی سنیے. کہتے ہیں میں نے سلام کیا, آپ نے غصے کے ساتھ تبسم فرمایا. کہتے ہیں آپ نے مجھے ان نظروں سے دیکھا جیسے کوئی ناراض شخص آپ کو دیکھتا ہے. پھر مجھے اپنے پاس بلایا, میں قریب آ کر بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا, تم کیسے رک گئے, تم نے تو سواری بھی خرید لی تھی. میں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کے سوا کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا تو بیسیوں باتیں بنا لیتا. بولنے میں اور باتیں بنانے میں میں کسی سے پیچھے نہیں ہوں. شروع میں میں نے بتایا کہ یہ شاعر تھے اور بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے, لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر آج جھوٹ سچ ملا کر آپ کے غصے سے میں آزاد ہو بھی گیا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت حال سے مطلع فرما دے, پھر آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں. اور آج میرے سچ کی بنا پر اگر آپ مجھ سے بگڑے ہوئے تو ہو سکتا ہے میری سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے پھر خوش کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, سچ تو یہ ہے کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا. مجھے اس وقت جو آسانی اور فرصت تھی اتنی تو کبھی اس سے پہلے میسر بھی نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا, ہاں تو یہ ہے سچا. آپ نے کہا, کب نے سچ بولا؟ پھر کہا, اچھا اب تم جاؤ, اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا. میں کھڑا ہو گیا. بنو سلمہ کے چند شخص بھی میرے ساتھ ہی اٹھے اور ساتھ ہی چلے اور مجھ سے کہنے لگے, اس سے پہلے تو تم سے کبھی کوئی اس قسم کی خطا ہوئی نہیں, لیکن تعجب ہے کہ تم نے کوئی معذرت عذر پیش نہیں کی جیسے اوروں نے کی. پھر اللہ کے نبی تمہارے لیے استغفار کرتے تو تمہیں یہ کافی تھا. یعنی کہتے ہیں میرے خاندان کے لوگوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا, کتنے بدھو ہو, دیکھو دوسرے جھوٹے سچے بہانے بنا کر نبی سے استغفار کی دعائیں بھی لے گئے ہیں اور تم بڑے بیٹھے ہو سچ بولنے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے اتنا پیچھے پڑے کہ مجھے خیال آنے لگا کہ میں بھی واپس جاؤں اور اللہ کے نبی کے سامنے اپنی پہلی بات کو جھٹلا کر کوئی ہیلا بہانہ پیش کر دوں. دیکھیے پیئر پریشر, کبھی ہم اتنے نہیں برے ہوتے جتنا ہمارے پیارے ہمیں برا بنا دیتے ہیں. تو لوگوں نے ان کو پرووک کیا. پھر میں نے پوچھا, کیوں جی, کوئی اور بھی میرے جیسا اس معاملے میں ہے؟ یعنی انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ جو سچ میں نے بولا ہے کیا کسی اور نے بھی بولا ہے؟ تو لوگوں نے کہا, ہاں دو لوگ اور ایسے ہیں جنہوں نے تمہاری طرح کے سچ بولا ہے, مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ. اور یہاں آپ کو وہ بات یاد آنی چاہیے جو پیچھے بتائی تھی کہ 10 لوگ تھے جو مطلب غیر عذر کے رہے لیکن انہوں نے سچ بولا, 7 وہ تھے جنہوں نے خود کو باندھ دیا تھا ابو لبابا کے ساتھ یا انہوں نے بھی کچھ بات کی, لیکن یہ 3 جو ایک ہیں. کہتے ہیں جو ہی میں نے سنا کہ 2 اور ساتھیوں نے بھی یہ بات کہی ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب میں اکیلا نہیں ہوں. یہ دونوں صالح جو تھے یہ نیک اور بدری صحابی تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کوئی دوسرا ساتھ مل جاتا ہے نا تو ہم اپنے سچ پہ جم جاتے ہیں. اکیلا بندہ حقیقت میں پتے کی طرح لرستا ہی رہتا ہے. اسی لیے یقین کرے کہ اگر آپ قدموں کو اللہ کے رستوں میں جمانا چاہتے ہیں نا تو اپنے پیاروں کو لے آئیں, اپنی دوستوں کو, اپنے گھر والوں کو. اس سے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ہارمنی بننے لگتی ہے. کہتے ہیں میں نے اب سوچا کہ نہیں بس میں تو سچ بولوں گا. اللہ کے نبی نے کیا سزا دی, سب کو منع کر دیا کہ ہم 3 لوگوں سے کوئی کلام نہ کریں. خاموش, میں تم سے نہیں بولوں گا. لوگ ہم سے الگ ہو گئے, کوئی ہم سے بولتا چلتا نہ تھا, یہاں تک کہ مجھے تو اپنا وطن پردیس معلوم ہونے لگا. حد تدا قتل مولرد پڑھیں گے آپ. گویا میں یہاں کسی چیز سے واقف ہی نہیں ہوں. 50 راتیں ہم پر اس طرح گزر گئیں. وہ دونوں بدری بزرگ تو تھک ہار کر اپنے مکانوں میں بیٹھ رہے, وہ ذرا بڑی عمر کے تھے, باہر آنا جانا بھی انہوں نے چھوڑ دیا. میں ذرا زیادہ آنے جانے والا اور تیز طبیعت والا تھا, نہ تو میں نے مسجد جانا چھوڑا نہ بازاروں میں جانا ترک کیا. ہاں لیکن کوئی مجھ سے بولتا نہیں تھا. کیا ڈسپلن تھا. دیکھیے صحابہ روبوٹ نہیں تھے, ان کو ان سے پیار تھا, باتیں تھیں, لیکن جب کہہ دیا ان سے کوئی نہ بولے تو اندر کھاتے پھر رولس نہیں توڑوائے ان سے کہہ کے, چلو میں تمہاری مدد کرتی ہوں تم کر لو یہ کام اب جلدی سے. صحابہ ایک ایسا گروہ تھا جو ڈسپلن کو مانتا تھا, آپس کی دوستیاں کبھی سسٹم کو نقصان نہیں دیتی تھی ان کی. کہتے ہیں کوئی مجھ سے بولتا نہیں تھا, چلیں دوسرے تو دوسرے تھے, لیکن کہتے ہیں میں مسجد میں جاتا نماز پڑھتا. نماز کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کے مجمع میں تشریف فرما ہوتے تو میں آتا اور سلام کرتا اور اپنے جی میں کہتا کہ میرے سلام کے جواب میں آپ کے ہونٹ ہلے بھی ہیں کہ نہیں. دیکھیے یہ ہے اصل میں ان پر دا قتل حمل الرد, وہ شخصیت جو ان کو اپنی جانوں سے بھی پیاری تھی وہ ذات ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی. चले जाओ, मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगी। और माएँ इसको बड़ी अच्छी तरह जानती हैं, जब आप बच्चों से बात करना छोड़ देते हैं ना, तो फिर बच्चे कितने बेचैन होते हैं। फिर कोई लाता है, कोई फूल लाता है, कोई तोहफा लाता है, लाड करता है, प्यार करते हैं, गले से लिपटते हैं। कहते हैं कि अल्लाह के नबी के होंठ भी नहीं हिलते थे, फिर आपके करीब ही कहीं बैठ जाता और कनखियों से आपको देखता रहता, यानी आंखें बचाकर। जब मैं नमाज में होता तो आपकी निगाहें मुझ पर होती थी, क्योंकि आपको पता था कि ये मुझे नहीं देखेंगे। जहां मैं नमाज के बाद आपकी तरफ इल्तफात करता तो आप मुझसे मुंह मोड़ लेते। इससे क्या पता चलता है? आप दुखी तो थे, नाराज नहीं थे। देखिए बहुत बड़ा फर्क है किसी पे गुस्सा होना और किसी के मामले में दुखी होना। इस फर्क को समझिए। बहुत बड़ी नेमतों को आप इंशाअल्लाह ताला पालेंगे अगर आपने अपने प्यारों के दुख और दर्द को महसूस किया। गुस्सा तो, और गुस्सा होता है ना तो अल्लाह के भी दूसरों से बातें करते, देखो सुस्त, देखो ऐसा, देखो ऐसा। और दुखी बंदा दुआएं करता है, अकेले में तन्हाइयों में रोता है कि नहीं अल्लाह मेरे इस बंदे को ज़ाया ना करना। अल्लाह के नबी इनको देखते थे, लेकिन जब ये देखते तो आप मुंह मोड़ लेते। कहते हैं इस तर कलामी की मुद्दत ने मुझे परेशान कर दिया। अब एक वाक्य सुनिए। कहते एक रोज़ मैं अपने चचा साद भाई अबू कतादा के बाग की दीवार से कूद कर इनके पास गया। दरवाजे से क्यों नहीं गए भला? उन्होंने दरवाज़ा खोला ही नहीं। साहबा का डिसिप्लिन देखिए, कोई आपके खिलाफ जुमला नहीं बोला कि ये तो आपकी कदर ही नहीं करते, इनको क्या करना है आपने लेकर। नहीं, कहते दरवाज़ा नहीं खोला, दीवार से कूद के उनके पीछे खड़ा हुआ। तो मैंने वहाँ जाके, कहते मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत थी, एज फैलो भी थे, कजन्स भी थे, मैंने सलाम किया लेकिन वल्लाह ही उन्होंने जवाब ना दिया। मैंने कहा अबू कतादा तुझे अल्लाह की कसम, क्या तू नहीं जानता कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अबू कतादा खामोश, सोशल बॉयकॉट है। मैंने दोबारा इनको कसम दी और पूछा, वो फिर भी खामोश रहे। मैंने तीसरी बार कसम देकर यही सवाल किया, इस पर भी वो खामोश रहे और फरमाया अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानता है। यानी मुझे नहीं पता तो अल्लाह उसके रसूल से प्यार करता है कि नहीं करता, वो जानते हैं। कहते अब तो मैं अपने दिल को रोक ना सका, मेरी दोनों आँखों से आंसू बहने लगे और बहुत ही गमगीन होकर मैं फिर दीवार पर चढ़ कर बाहर निकल गया। मैं बाज़ार जा रहा था, मैंने शाम के किप्ती को जो मदीना में गल्ला बेचने आया था ये पूछते हुए सुना कि कोई मुझे काब बिन मालिक का पता दे। ये बड़ा गौर से सुनने लगा वाक्य। कहते कोई एक क्रिश्चियन शख्स था तो काब के बारे में पूछ रहा है। लोगों ने इसे मेरी तरफ इशारा करके बता दिया कि ये हैं। कहते वो शख्स मेरे पास आया और मुझे शाह गस्सान का ख़त दिया। उस वक़्त की सुपर पावर, वहाँ का बादशाह इनको ख़त देता है। ज़रा ख़त तो पढ़िए। मैं लिखा पढ़ा तो था ही, मैंने पढ़ा तो इसमें लिखा था, अब देखिए कैसे शाह गस्सान ने काब बिन मालिक को ख़रीदने की कोशिश की है। लिखता है, हमें मालूम है कि तुम्हारे सरदार ने तुम पर जुल्म किया है। नबी सल्लम के ख़िलाफ़ बात कर रहा है कि ये तुम्हारे लीडर तुम पर जुल्म करते हैं। तुम कोई ऐसे गिरे पड़े आदमी नहीं हो, तुम यहाँ दरबार में चले आओ, हम तुम्हारी खिदमत गुजारियों के लिए तैयार हैं। यानी ऐसे लोग ख़रीदते हैं, ऐसे लोगों को लोग अपने लोगों में से ख़रीदते हैं कि आओ तुम्हें हम ओहदे देते हैं, यहाँ तो तुम्हारी कोई कदर ही नहीं करता। कहते मैंने अपने दिल में सोचा, ये देखो एक और मुसीबत और आजमाइश आ गई। मैंने तो जाकर तन्नूर में उस रुके को फेंक दिया। इन्नल्ला हश्तरा मिनल मोमिनीन, अगर काब बिन मालिक अल्लाह के तो बिके न होते, वल्लाह इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इतना प्रोपेगंडा करते कि मदीना में आपका रहना मुहाल कर देते। कितना कुछ बोलते कि देखो जी इतने काम करते हैं, एक नहीं किया तो ये नाराज हो गए, ये कहाँ की सख्ती है, ये है वो है। बातें तो बात में कुछ कर सकते हैं, पहले इनका वाक्य सुन लें। 40 रातें गुजर गईं, 40 nights। कहते जब ये गुजर गई तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह का कासिद मेरे पास आ रहा है। क्या सोचा होगा भला कि तौबा हो गई, कबूल, माफ़ कर दिया? नहीं, एक और मुसीबत आ रही है। तो आप कहते नहीं हमसे नहीं ये मुसीबत बर्दाश्त, सॉरी वीकेंड। आप पढ़े तो सही, ये 4 दिन की मुसीबत है, इसके बाद देखिए जो खैर मिलनी है। आया क्या पैगाम दिया कि आप अपनी बीवी से भी अलग हो जाए। बीवी तो घर में थी ना, कहा बीवी से भी अलग हो जाए। मैंने पूछा क्या तलाक दे दूं या क्या करूं? उसने कहा नहीं तलाक ना दो, बस इनसे मिलो जुलो नहीं। یہی پیغام دوسرے دو ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ میں نے تو اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے مکے چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ نہ کر دے، یعنی بیوی کو کا ساتھ ہی نہ رہو تاکہ کوئی حد نہ ٹوٹ جائے۔ ہاں، ہلال بن امیہ کی بیوی نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے خاوند بہت بوڑھے ہیں، کمزور بھی ہیں اور گھر میں کوئی خادم بھی نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں ان کا کام کاج کر دیا کروں؟ بیوی کی بھی اطاعت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ تم سے ملے نہیں، یعنی تعلق نہیں قائم ہوگا۔ انہوں نے کہا واللہ ان میں تو حرکت کی قوت ہی نہیں، جب سے یہ بات پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک ان کے آنسو تھمے ہی نہیں۔ جن کو اپنے گناہوں کا گلٹ ہوتا ہے وہ تو روتے رہتے ہیں، وہ مستیاں تھوڑی کرتے ہیں، اٹکلیاں تھوڑی کرتے ہیں، ان میں کہاں یہ جذبے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو خوش کریں، ان کے تو آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہتے کہ جب یہ پتہ چلا کہ ہلال کی بیوی کو اجازت مل گئی ہے رہنے کی، تو مجھ سے میرے بعض دوستوں نے کہا تم بھی اتنی اجازت تو حاصل کر لو جتنی ہلال کے لیے ملی ہے، کہ تم بھی جا کے کہہ دو۔ دیکھیں لوگ پرووک کرتے ہیں، اوپر والے بندہ اتنا برا نہیں ہوتا غلط فیصلہ کرنے میں، دوسرے اس کو پکا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب لوگوں نے یہ کہا تو میں نے جواب میں دیا میں اس بارے میں اللہ کے نبی سے کچھ نہیں کہوں گا، اللہ جانے آپ جواب میں کیا ارشاد فرما دے، یعنی ہو سکتا ہے کہ طلاق ہی نہ بات کر دے تو میں نہیں کچھ کہتا، ظاہر ہے وہ بوڑھے آدمی ہیں اور میں جوان ہوں۔ خیر 10 دن اور بھی گزر گئے، ہم سے سلام کلام بند ہونے کو پوری 50 راتیں گزر گئیں۔ اس 50ویں رات کی صبح کو نماز میں نے اپنے گھر کی چھت پر ادا کی، میں دل برداشتہ حیران اور پریشان اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے کہ دا قتل ایہم انفسہم، کہ لوگ تو اپنی جان سے تنگ آ گئے تھے، زمین باوجود اپنی کشادگی کے مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، کہ میرے کان میں صلہ سین لام عین صلہ نامی پہاڑ پر سے کسی کی آواز آئی، وہ باواز بلند کہہ رہے تھے اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، واللہی میں اسی وقت سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے قبولیت توبہ کی کو خبر آ گئی ہے، اور بات بھی یہی تھی۔ صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر صحابہ سے بیان فرمائی، اور یہ سنتے ہی وہ پیدل اور سوار ہم تینوں کی جانب دوڑ پڑے اور ہمیں خبر پہنچانے لگے۔ ایک صاحب تو اپنے گھوڑے پر سوار میری طرف خوشخبری لیے ہوئے آ رہے تھے، لیکن اسلم کے ایک قبیلہ اسلم تھا، قبیلہ اسلم کے ایک صاحب نے دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ کر باواز بلند میرا نام لے کر مجھے خوشخبری پہنچائی، سوار سے پہلے ان کی آواز میرے کان میں آ گئی۔ جب یہ صاحب میرے پاس پہنچے تو میں نے اپنے پہنے ہوئے دونوں کپڑے انہیں بطور انعام دے دیے، واللہ اس دن میرے پاس کچھ اور نہیں تھا، 2 کپڑے اور ادھار لے کر میں نے پہنے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلا۔ راستے میں جوک در جوک لوگ مجھ سے ملنے لگے اور مجھے میری توبہ کی بشارت اور مبارکباد دینے لگے کہ کعب اللہ تعالیٰ کا تمہاری توبہ کو قبول فرما لینا تمہیں مبارک ہو، کبھی ہمیں بھی تو یہ خبر دنیا میں ملے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں جب مسجد میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور دیگر صحابہ بھی وہیں تھے، مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبداللہ کھڑے ہو گئے اور دوڑتے ہوئے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے سوائے آپ کے اور کوئی صاحب کھڑے نہیں ہوئے، حضرت کعب حضرت طلحہ کی اس محبت کو ہمیشہ ہی اپنے دل میں لیے رہے۔ جب میں نے جا کر رسول اللہ سے سلام کیا، کیا کہا ہوگا، تانے الزام نہیں، کہتے اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا، آپ کے چہرے مبارک کی رگیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کعب تم پر تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک آج جیسا خوشی کا دن کوئی نہیں گزرا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ عز و جل کی جانب سے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ہوتی تو آپ کا چہرہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکنے لگتا اور ہر شخص چہرے مبارک کو دیکھتے ہی پہچان لیا کرتا تھا۔ میں نے آپ کے پاس بیٹھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے نظر مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما دے تو میرا سب مال اللہ کے نام صدقہ ہے، اس کے رسول کے سپرد، یعنی میں اپنا سارا مال آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ اللہ کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا تھوڑا بہت مال اپنے پاس رکھ لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا، جو حصہ میرا خیبر میں ہے وہ تو میرا رہا، باقی اللہ کے لیے خیرات نکالوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ سچ کی وجہ سے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی وہ کسی مسلمان کو نہیں ملی۔ اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جو عمر باقی ہے اس میں بھی مجھے اللہ سے یہی امید ہے۔ تو یہ تھا لقد تاب اللہ علی الثلاثة، کتنی ہی باتیں اس میں ہمارے لیے۔ ہم کہتے ہیں گناہ کرتے ہوئے توبہ قبول ہو، آپ دیکھیے ڈسپلن دیکھیے، صحابہ کا معاملہ دیکھیے، جب اللہ کے نبی نہیں بولے تو کوئی نہیں بولا، اور اللہ کے نبی بولے، اللہ بولا، کہنا ہی نہیں پڑا صحابہ کو کہ اب آپ بھی بولو۔ اس کو کہتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، جب اللہ کے ہاتھوں میں بک جاتے ہیں نا پھر بندے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ڈسپلن زبردست دیکھیے کیسے بھگتادا، ہم تو رشتہ داریوں کے نام پہ کہتے کہ بھگتا کیا کروں، اب تم خاندان کے ہو، اب نبی کچھ اچھا ان کو نہ بتانا، آؤ میرے گھر آؤ چائے پی لو میرے ساتھ، کوئی ایسی بات نہیں۔ یاد رکھیے اس میں ہم سب کے لیے صبر کی باتیں، صحابہ میں جذبات تھے لیکن ان کے جذبات ٹیمڈ تھے، قرآن اور سنت کی لگام پڑی ہوئی تھی ان کی خوشیوں اور غموں پہ۔ پھر ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ جو ہی ان کی توبہ کی خبر ملی صحابہ ان کی طرف دوڑے، ہم ہوتے تو کدھر دوڑتے، مٹھائی والی دکان پہ خالی آ جائیں، لڈو لے کے جائیں گے، مٹھائی لے کے جائیں گے۔ بعض دفعہ ہم صرف رسموں میں پڑ جاتے ہیں، جو وقت کی خوشی ہوتی ہے نا وہ نہیں نبھاتے، نہیں ابھی تیاری نہیں ہے جائیں کیسے، دو تین دن بعد جائیں گے جب خوشی بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ سچا پیار کرنے والا آپ سے جو کون ہے، جو بغیر کسی پروٹوکول کے کسی خوشی غمی میں سب سے پہلے آپ کو آ کے گلے سے لگا لے کہ صبر کرو یا مبارک ہو تم کو۔ پھر آپ دیکھیے حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان پر زمینیں بند ہو گئیں۔ یہ کیا تھی، یہ وہ باہر کی کیفیت تھی، کوئی بول ہی نہیں رہا، آپ اپنے اوپر تو لیں۔ واللہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، دعا کروں گی، لیکن صرف ہم اپنے شوہر پہ لے کے سوچ لیں، ہمارا شوہر کہے کہ میں نے تم سے بات نہیں کرنی، چین آتا ہے۔ وہ نہ بولے، عام دنوں میں پرواہ بھی نہیں ہوتی، کون سے ہر وقت بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ڈکلیئرڈ جب کوئی ہم سے قطع تعلق ہی کہتا ہے، قطع کلامی، تو وہ رات بیوی کے لیے کیسی ہوتی ہے، شوہر منہ موڑ کے تکیہ اٹھا کے سو جائے کیسا لگتا ہے، چین پڑتا ہے۔ اور اگر کسی ماں کو اس کا بچہ کہہ دے، یا بچے کو ماں کہہ دے کہ میں تم سے کلام نہیں کرتی، خدا نہ خواستہ اگر کہیں کوئی ایسا معاملہ آ جائے نا، اس کا بہترین طریقہ وہی ہے جو کعب بن مالک نے کیا، کمیونیکیشن کیجیے۔ کل میں نے ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن پڑھی، کسی نے مجھے بھیجی، کا خلاصہ کیا تھا کہ ہمارے رشتوں میں دراڑ کب پڑتی ہے، جب کسی بدگمانی کے پیدا ہونے پر ہم ون سائڈڈلی شیطان کی بات مان کر کچھ نہ کچھ غلط سوچ لیتے ہیں۔ یہ اب میں نے خلاصہ بولا، اب کھولوں گی تو ٹائم لگے گا، چینج ہو سکتی ہے بات، لیکن خلاصہ کیا تھا، کبھی کسی رشتے سے بدگمانی ہو، دین والے سے، دنیا والے سے، خون والے، سسرال والے، سیدھا جا کے جھٹ سے ان کے گلے لگ جائیں۔ پہلے بیٹھے میں آج سو نہیں سکتی، امی جان جب آپ جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گی کہ آپ کا دل مجھ سے ناراض کیوں ہے۔ صحابہ کا مزاج ایسا تھا، وہ ایک رات اللہ کے نبی کو ناراض کیے بغیر نہیں سوتے۔ کچھ کمنٹس میں نے ان کے الگ سے بھی لکھے ہوئے تھے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ یہ 50 راتیں میری کس غم میں گزری، کہتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو منافقت پہ مروں گا، کوئی میرا جنازہ بھی نہیں پڑے گا، اور خدا نخواستہ اگر اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو قیامت تک کے لیے صحابہ میرے سے کلام نہیں کریں گے، کہ اللہ کے نبی ان سے کلام نہیں کر رہے تھے مرتے وقت۔ ان کی سوچیں کیا تھی، اور ان کے عذر دیکھیے کیا تھے، اور ان کی باتیں کیا تھیں، محبتوں کی اس میں مٹھاس دیکھی آپ کو، کتنا پیار تھا اللہ کے نبی کو اپنے ساتھیوں سے۔ جب تک آپ اور میں یہ پیار نہیں بانٹیں گے لوگوں کو، لوگ پلٹ کے نہیں آئیں گے، واللہ ہی یہ محبت فاتح عالم، ہماری زبانیں کن چھریاں بن کے لوگوں کو انسرٹن کر دیتی ہیں، خوف زدہ لوگ اگر آپ سے رہتے نا کہ آج رات پارٹی میں ملنا، اللہ خیر کرے اب یہ کیا تانوں کے تیر پھوڑیں گی، کئی لوگ آپ کے ٹیبل پہ نہیں آ کے بیٹھتے ہوں گے اس وجہ سے کہ آپ نے سب کے بیچ میں چاہے محبت چاہے ناسمجھی یا جو بھی اس کے ساتھ شکوے شروع کر دینے ہیں، آپ تو نظر ہی نہیں آتی۔ بھئی دعا کیا کریں، تو میں نے آپ سب کو یہ سبق پڑھایا ہے سورۃ توبہ میں کئی بار، کبھی کسی بندے کو شادی، منگنی، بیاہ کہیں ملے، سال بعد ملے، یہ نہ تانا دے، اللہ کے نبی مل رہے ہیں، یہ نہیں کہا نمازیں پڑھنی چھوڑ دو، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، اور کیا آپ کا خیال ہے اللہ کے نبی دعائیں نہیں کر رہے ہوں گے؟ پھر آپ دیکھیے اس میں ایک اور چھوٹی سی چیز جو ہمارے بہت سیکھنے کی ہے، خاص طور پہ اجتماعیت کے ناطے سے، کہ دین کا کام کرتے ہوئے غلطیاں ہوں گی، ہوئی نہ ان سے، غلطیاں ہوتی ہیں تو ڈانٹ بھی پڑے گی، اس پہ اصلاح بھی ہوگی، اس پہ آبجیکشنز بھی لگیں گے۔ اگر بندہ اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا، تو ایسے تمام حالات میں وہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈانٹ پڑی ہے یا آج بھی ڈانٹ پلائی ان کو، نہیں، یہ جملہ کہنا باہر جا کے آج بھی ڈانٹ ہی پڑی ہے جی، یہ خود اپنی جگہ ایک شکوہ ہے، یہ شکایت ہے آپ لیڈر کی لگاتے۔ آپ یہ کہیں کہ مجھ سے آج پھر ایک غلطی ہو گئی۔ ایک ساتھی ہے، نام نہیں لیتی، مجھے ان کی بات یاد آتی ہے، کہیں جا رہی تھی تو گاڑی ان کی کسی جگہ لگ گئی، درس میں کہیں جا رہی تھی، کیا ہو رہا تھا، گاڑی لگی تو ان کا فون آیا، جب میں نے فون اٹھایا تو کہتی یہ نہیں کہا، ہم تو ہمیشہ دوسروں پہ ڈال دیتے نا مردے، کہ اس نے وہ یہ السلام علیکم استاذہ میں نے کسی کی گاڑی کو ٹکر مار دی ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ قصور ان کا نہیں تھا، لیکن مجھے ان کا یہ جملہ بڑا خوبصورت لگا کہ میں نے کسی کی گاڑی کو مار دیا۔ کیوں؟ کہ جب بندے کو اپنی غلطی دکھتی ہے تو وہ یہ جملہ بولتا ہے۔ خود کو آج سے چیک کریں، جب بھی کسی اجتماعی کام میں کوئی اونچی نیچی بات ہو تو میں یہ کہتی ہوں دوسرے سے ہو گیا، اس کی وجہ تھی، انہوں نے ایسا کام کیوں دیا، یہ یہاں کیوں رکھا تھا، یہ یہاں کیوں کہا، بلکہ یہ کہا کرے مجھ سے غلطی ہوئی۔ پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ والا گروہ تیار ہوگا، یہ وہ گروہ تھا کہ جو حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات پہ تھے۔ ہم جب غلطی کرتے ہیں تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اب اپنے اوپر ایک سوال لکھیے، پھر آگے چلیں گے۔ اگر کعب بن مالک کی جگہ میں ہوتی تو کیا کرتی؟ کب؟ نمبر ایک، وہ پچھلا معاملہ تو ہو گیا نا، رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ، اپنے رشتہ داروں کے آر دلانے پہ، دوسرا موقع شاہ غسان کا خط ملنے پہ، ابو قتادہ جو میرے رشتہ دار تھے ان کی بے روحی پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قطع کلامی کرنے پہ، بیوی سے الگ ہونے کے حکم پہ، اور اس کے بعد توبہ کی قبولیت کی خبر سننے پہ۔ آج رات اکیلے میں بیٹھ کے ان پانچ چھ سوالوں پہ ٹک مارک لگا لیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ سورۃ توبہ سے آپ نے کیا سیکھا ہے۔ واللہی یہ عملی کردار ہم سب کو دکھاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس واقعے پہ اب ہم سب کو خبر دیتا ہے کہ سچ کو آنچ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو بات تھوڑی سی رہ گئی اس میں کہ وَظَنُّوا أَنَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، حتیٰ کہ ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا اب کوئی جائے پناہ ہی نہیں ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، سب نے بائیکاٹ کیا لیکن اللہ سے بات کرنے کا تو ان کا رابطہ کھلا ہوا تھا نا۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو ایک شعر میں پرویا، کہتے ہیں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کہ بندہ اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ میں اتنے گناہ جو کر کے آیا مجھے دنیا میں کہیں امان نہیں ملی۔ دیکھیے یہ جو بات ہے نا کہ داقت علیہم الارض اور داقت علیہم انفسم، یہ دو چیزیں، ان کو ہائی لائٹ کریں۔ باہر کا ماحول بندے کو کسی بات پہ لان تان کرے نا، برا کام کوئی کرتا ہے، لیکن انسان اپنے دل کو سچا سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے پتہ میری مجبوری، میں یہ کام کر ہی نہیں سکتی، تو اتنا فکر نہیں ہوتا۔ کوئی کام آپ نیکی کا نہ کریں یا گناہ کریں اور لوگ آپ کو برا کہیں، اتنی تکلیف نہیں آپ کو ہوتی جب تک آپ کا ضمیر مطمئن ہے۔ یہ جو داقت علیہم انفسہم ہے نا، یہ ضمیر کی پکار ہے۔ لیکن جب بندے کو کوئی کام کرنے یا نہ کرنے پہ اندر سے چوٹ پڑتی ہے نا، تو داقت علیہم انفسہم، اس کو بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اکیلے بیٹھ کے سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے دوسرے تو برا کہہ رہے ہیں، بھلا کہہ رہے ہیں، میں اپنے دل کو تو چیک کروں۔ پھر جب انسان ایک دم غور کرتا ہے نا، اللہ اکبر، نہیں نہیں اتنی مجبور نہیں تھی، کر سکتی تھی کام، حاضر ہو سکتی تھی، اوکے کہہ سکتی تھی۔ وہ جو ضمیر کی چبھن ہے نا، وہ نہیں سونے دیتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر اس دنیا میں انسان کے اندر اللہ کی عدالت ہے۔ جو کل میدان محشر میں ہونا ہے نا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ اور شر یرہ، یہ دنیا میں بندہ مومن کا ضمیر کرتا ہے، سورہ قیامت میں آپ پڑھیں گے جا کے کہ بل انسان والا نفس ہی بصیرہ. تو خود سے پوچھئے اپنی نظروں میں سچے ہوں، کیا میرا یہ عذر سچ ہے، کیا یہ کام جس سے رکی ہوں میرا عذر سچ ہے؟ آپ سچے نا تو آپ کو بالکل کیئر نہیں ہوگی، لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا آپ کہتے ہیں چھوڑ دیجئے، لیکن اگر اندر سے چوٹ پڑی تو آپ راتوں کو سو نہیں سکیں گے، گلٹ ہوتا ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو پھر اس نے اس کی توبہ قبول کر لی تاکہ وہ پھر متوجہ ہو جائے. اس کو ہائی لائٹ کریے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بندے کو پھر موقع دیتا ہے، جیسے کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ کو دیا، تاکہ اب لیتوبوا، اب کبھی موقع آ جائے تو پھر تم ایسا نہ کرنا، اب تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ. ان اللہ هو التواب الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے.